प्रिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے. تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے, اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے, اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ. کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے, اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے, اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا, اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے سورہ زحا, اور اس کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. سامعین ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے, اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور سامعین اس کے بعد آپ پروگرام افکار و نظریات, معذرت, اس کے بعد آپ پروگرام افکار و نظریات سن سکیں گے. اور سامعین طلوع ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں, خدا کے خوف سے گریا جہنم کی آگ سے نجات ہے. تو سامعین لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائے. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پہلی خصوصی عدالت قائم, پی ٹی آئی وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی پیشی. اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ میں سویڈن اور ڈنمارک کے سفیروں کی طلبی, قرآن کریم کی بے حرمتی کی نتائج کی بابت انتباہ. عالمی یوم مساجد قبلہ اول کو نظر آتش کیے جانے کی برسی پر منائے جانے والے اس دن کی مناسبت سے مسجد الاقصی میں بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی حاضری. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں متنازع آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم ہونے والی پہلی خصوصی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو پیش کر دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی وہ پہلے ملزم ہیں جنہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی جانے والی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا. شاہ محمود قریشی کی خصوصی عدالت میں پیشی کے بعد جج ابو الحسنات نے سبھی غیر متعلقہ افراد کو عدالت سے باہر جانے کا حکم دیا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے شاہ محمود قریشی کو 4 دن کے جسمانی ریمانڈ پر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے. یاد رہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان, وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور بعض دیگر رہنماؤں کے خلاف 2 دن قبل آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا. پاکستان میں متنازع آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پہلی عدالت اسلام آباد میں قائم کی گئی ہے. متنازع آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی جانے والی پہلی خصوصی عدالت کا اضافی چارج اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات کو سونپا گیا ہے. یاد رہے کہ اس ایکٹ کے تعلق سے پاکستان میں اس وقت تنازع کھڑا ہو گیا ہے. یاد رہے کہ پاکستان میں اس ایکٹ کو لے کر اس وقت تنازعہ کھڑا ہو گیا جب صدر عارف علوی نے اتوار کی شام سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ انہوں نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عملے کو حکم دیا ہے کہ ان بلوں کو بغیر دستخط کے واپس بھیج دیا جائے۔ ان کے اس ٹویٹ کے بعد حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں نے صدر سے فوری طور پر استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں توہین مقدسات کے خلاف سخت سزا دیے جانے کے متنازع قانون پر شیعان پاکستان کے شدید رد عمل کے بعد صدر پاکستان نے اس قانون کی منظوری نہیں دی اور اسے نظر ثانی کے لیے واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا ہے۔ پاکستان کے صدر نے اتوار کے روز اسلامی مقدسات کی توہین کے قوانین میں منظور شدہ ترمیمی بل کی منظوری نہیں دی کہ جسے پاکستان کے مختلف مسالک کے وسیع اعتراض اور احتجاج کے باوجود گزشتہ ماہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں منظور کیا گیا تھا۔ صدر پاکستان نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ مقدسات کی توہین کے قانون سمیت کچھ منظور شدہ بلوں کو نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا گیا ہے اور اس وقت اس ترمیمی بل پر نظر ثانی کا عمل پارلیمانی انتخابات کے انعقاد اور نئی پارلیمنٹ کی تشکیل پر منحصر ہے۔ کرمنل پروسیجر قانونی ترمیمی بل مقدسات کی توہین کے جرائم سے متعلق ہے اور اس کا مقصد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور دیگر مذہبی شخصیات کی توہین کرنے والوں کے خلاف سزا میں اضافہ مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ میں اس بل کی منظوری میں خفیہ اقدامات اور ملک کے تمام اسٹیک ہولڈرز، بالخصوص پاکستان کی شیعہ برادری کے ساتھ عدم مشاورت، مقدسات کی توہین کے قانون کے لیے ایک متنازع ماحول وجود میں آنے کا سبب بنا ہے۔ چنانچہ اس ملک کے شیعہ رہنماؤں نے صدر پاکستان سے ایک خصوصی ملاقات میں اس معاملے میں ان کی مداخلت کا مطالبہ کیا تھا۔ ایران کی مسلح افواج کی فضائی صنعتوں کے سربراہ نے قاہر 313 ڈرون طیارے کی رونمائی کیے جانے کی خبر دی ہے۔ قاہر 313 ڈرون طیارہ ایران کی دفاعی ماہرین کے منصوبوں میں قابل ذکر اہمیت کا حامل پروجیکٹ ہے۔ قاہر 313 ڈرون طیارہ ڈبل انجن کا حامل ایک فوجی تربیتی ڈرون طیارہ ہے جس پر تیزی سے کام کیا گیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کی فضائی صنعتوں کے سربراہ امیر خواجہ فرد نے قاہر 313 ڈرون طیارے کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اس کے جدید کاری پر زور دیا اور کہا کہ مستقبل میں اس قسم کے مزید ڈرون طیاروں کی رونمائی کی جائے گی۔ سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کیے جانے پر تہران میں ان دونوں ملکوں کے سفارت خانوں کے سربراہوں کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا گیا۔ انسانی حقوق سے متعلق ایران کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن مجید کی بے حرمتی اور اسلامی مقدسات کی مسلسل توہین کیے جانے پر ان دونوں ملکوں کے سفارت خانوں کے سربراہوں سے کہا کہ اس طرح کے گستاخانہ اقدامات کے نتائج کی ساری ذمہ داری ان دونوں ملکوں پر عائد ہوگی۔ انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کے پیچھے مجرموں کے اقدامات دنیا اسلام کے مقابلے میں سفارائی کے مترادف ہیں، اس قسم کے سازش پسندانہ اقدامات کے نتائج پر سخت خبردار کیا۔ انہوں نے ان دونوں ملکوں سے شہری و سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کی 19ویں اور 20ویں شق کی پابندی کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ سویڈن اور ڈنمارک میں مسلمانوں کی مقدس آسمانی کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی پر مسلمانان عالم اور مسلم ملکوں کے سخت رد عمل اور اس قسم کے اقدامات پر اقوام متحدہ کی سخت مخالفت، یہاں تک کہ ان ملکوں کے حکام کی جانب سے اس طرح کے اقدامات کی روک تھام کرنے کے وعدے کے اعلان کے باوجود ان ممالک میں پھر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، جس سے مسلمانان عالم میں شدید برہمی پائی جاتی ہے۔ عالمی یوم مساجد کی مناسبت سے فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد مقبوضہ بیت المقدس پہنچی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی تجویز اور اسلامی تعاون تنظیم کی رضامندی سے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ کو نظر آتش کیے جانے کی تاریخ کو مساجد کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 21 اگست سن 1969 کو غاصب صہیونی حکومت کی حمایت سے انتہا پسند صہیونیوں نے مسلمین عالم کے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ کو نظر آتش کر دیا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس مناسبت سے 21 اگست کو منائے جانے والے عالمی یوم مساجد کی اہمیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ مساجد کا عالمی دن بنیادی طور پر ایک انقلابی دن ہے، جو مسجد الاقصیٰ کو نظر آتش کیے جانے اور غاصب صہیونیوں کا مقابلہ کیے جانے کے دن سے مناسبت رکھتا ہے، اور اسی عنوان سے مساجد کے عالمی دن پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ عالمی یوم مساجد کی مناسبت سے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ کے خطیب نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول سن 1969 کے بعد سے مختلف طریقوں سے نشانہ بنتا رہا ہے۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطینیوں نے گزشتہ 24 کے دوران صہیونی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونی آبادکاروں کے خلاف 19 کارروائیاں انجام دیں۔ فلسطین کے اعداد و شمار کے مرکز نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے غاصب صہیونی فوجیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا، ان کی گاڑیوں پر حملہ کیا اور غرب اردن میں جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے ان پر پتھراؤ بھی کیا، جبکہ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں میں شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یمن کی قومی نجات حکومت کے وزیر نقل و حمل نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ سنا ایئرپورٹ کے مکمل طور پر کھولے جانے کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ یمن کی قومی حکومت کے وزیر حمل و نقل عبدالوہاب الدرہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ انٹرنیشنل سنا ایئرپورٹ کے مکمل طور پر کھولے جانے اور اسی طرح یمن کے مریضوں کو قاہرہ اور ہندوستان منتقل کیے جانے کے مسئلے میں منفی کردار ادا کر رہا ہے۔ الدرہ نے مزید کہا کہ یمنی مریضوں کی ایک بڑی تعداد سنا ہوائی اڈے کے لیے پروازیں محدود ہونے کی وجہ سے بیرون ملک پھنس گئی ہیں۔ سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ڈائریکٹر نے بھی کہا ہے کہ اس ہوائی اڈے پر پروازوں کی تعداد 6 سے 3 کر دینے کی وجہ سے یمنی مسافروں بالخصوص مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ جنگ یوکرائن کے مغربی کیمپ میں آگ کے شعلے مسلسل بھڑکانے کی کوششوں کے دائرے میں ڈنمارک کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے 19 F-16 جنگی طیارے یوکرائن بھیجے گا۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امید کی جاتی ہے کہ 6 جنگی طیارے آئندہ سال اور 5 جنگی طیارے 2025 میں یوکرائن کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یوکرائن کے صدر زیلنسکی اسلحے کی امداد حاصل کرنے کی غرض سے اتوار کو ڈنمارک پہنچے، جبکہ اس سے قبل انہوں نے اس مقصد کے تحت ہالینڈ کا بھی دورہ کیا تھا۔ یوکرائن کی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ روس نے بورہ اسود میں اپنے بحری بیڑے تعینات کر دیے ہیں۔ یوکرائن کی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ بورہ اسود میں روس نے 8 بحری جنگی جہاز تعینات کیے ہیں، جن میں 2 بحری جہاز 24 کروز میزائلوں سے لیس ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ بورہ اسود میں صورتحال بحرانی ہونے کے ساتھ ہی پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ کے بھی 2 بحری بیڑے ترکیہ پہنچ گئے ہیں۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ اور ترکیہ کی کوششوں سے بحر اسود کے ذریعے یوکرائنی غلے کی برآمدات کا جو سمجھوتا طے پایا تھا، اس کی مدت 17 جولائی کو ختم ہو چکی ہے اور اس سمجھوتے کی مدت میں توسیع کیے جانے کی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، نئے بل کے تحت اگر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کمپنیاں نامناسب قرار دادی جانے والی چیزوں کو فوری طور پر نہیں ہٹاتی ہیں تو ان کو 18 ملین پاؤنڈ یا عالمی سطح پر ان کے کاروبار کی 10% آمدنی کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ برطانیہ میں بچوں اور نوجوانوں کو پہنچنے والے نقصانات کی روک تھام کی قومی تنظیم نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ صرف 7 ماہ کے دوران بچوں کے خلاف جنسی زیادتیوں، غیر اخلاقی حرکات اور دیگر مجرمانہ کاروائیوں کی تقریباً 18,000 شکایات برطانوی پولیس نے درج کی ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل نیٹ ورکس کے مواد پر پابندیاں صرف برطانیہ تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ دیگر مغربی ممالک نے بھی اس میدان میں ایسا ہی طریقہ اپنایا ہے۔ سامعین، یورپی یونین نے سائبر اسپیس کی نگرانی اور خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کے لیے نقصان دہ مواد کی اشاعت کو روکنے کے لیے اسی طرح کے قوانین منظور کیے ہیں۔ یہ ایسے میں ہے کہ برطانیہ، یورپی یونین اور امریکہ جیسے مغربی ممالک کے رویوں پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ اور ورچوئل اسپیس کے بارے میں دوہرا رویہ رکھتے ہیں۔ در حقیقت جب بھی ان کے مفادات کے لیے ضروری ہوتا ہے تو مغربی ممالک اس کو اعلی کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جب سائبر اسپیس کو حریف ممالک یا مغربی ممالک کے دشمنوں کی مخالفت میں استعمال کرنے کی بات آتی ہے تو وہ ورچوئل اسپیس اور سوشل نیٹ ورکس کی مکمل آزادی پر زور دیتے ہیں، لیکن جب اسی ورچوئل اسپیس کو ایسے اقدامات کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ان کے مفادات یا شہریوں کے مفادات کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو ہر قسم کی پابندیاں لگانے اور نگرانی کو تیز کرنے کی بحث اٹھ جاتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی میں صارفین کے حقوق اور ورچوئل اسپیس کی بنیادی خدمات کی حمایت کا بل پیش کرنے کے بعد فرانس اور برطانیہ سمیت یورپی ممالک نے اس کے خلاف موقف اختیار کیا۔ یہ بل ورچوئل اسپیس کے استعمال میں نظم و ضبط پیدا کرنے، خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے امکانات اور ورچوئل اسپیس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، جبکہ خود مغربی ممالک نے سائبر اسپیس، بالخصوص سوشل نیٹ ورکس تک رسائی پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً نئے قوانین منظور کیے ہیں تاکہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں، بالخصوص نوجوان صارفین کی سرگرمیوں کو محدود اور ان پر نگرانی کے عمل میں اضافہ کیا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ برطانیہ میں سائبر اسپیس اور سوشل نیٹ ورکس کی نگرانی بڑھانے کے بل پر تنقید کے باوجود اس ملک کی حکومت اور پارلیمنٹ اس بل کی منظوری اور اس پر عمل درآمد کو برطانیہ میں سیکیورٹی اور سماجی بہتری کے لیے ضروری سمجھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ یہ روشنی سی کیا ہے؟ خوشبو کہاں سے آئی؟ شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، لب کشا نہیں ہوں۔ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا کشا نہیں ہوں۔ طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، بات کہہ چکا ہوں، ایک نعت کہہ رہا ہوں میں، لب کشا نہیں ہوں۔
سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو امانت دار نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے، اور جو عہد کی پاسداری نہ کرے اس کی دینداری کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسروں کے راز فاش کرنے اور ریاست و اقتدار طلبی سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ دو ایسے اعمال ہیں جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 مرداد، 4 صفر اور 21 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار سفر سن 842 ہجری قمری کو مشہور مسلمان ادیب اور فقیہ ابن مرزوق نے وفات پائی۔ انہوں نے جوانی کے ایام میں 2 حج کیے۔ اسی دوران انہوں نے قسطنطنیہ، اسکندریہ، قاہرہ، مدینے اور مکے میں بزرگان علم و ادب سے کسب فیض کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ابن مرزوق کے خاندان کے 10 افراد کا شمار سیاست، فقہ اور ادب کے ماہرین میں ہوتا ہے، لیکن اسلامی ملکوں کی ثقافت پر ابن مرزوق کے اثرات ان سب سے زیادہ ہیں۔ ابن مرزوق کی کتاب میں علم حدیث میں ان کی منظوم کتاب اظہار صدق المودت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تیس مرداد سن 893 ہجری شمسی کو شمال مغربی ایران میں تبریز اور خوئی کے درمیان میں واقع میدان چلدوران میں ایران اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ہونے والی تاریخی جنگوں میں سے ایک جنگ چلدوران شروع ہوئی۔ یہ جنگ شاہ اسماعیل صفوی اور سلطان سلیم عثمانی کی افواج کے درمیان ہوئی۔ ایرانی فوج کی جانبازی اور دلیری کے باوجود عثمانی فوج کو عارضی طور پر کامیابی ملی۔ اس جنگ میں توپوں اور آتشی ہتھیاروں سے لیس عثمانی فوجیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی، جبکہ ایرانی سپاہیوں کی تعداد 50 سے 80 ہزار تھی، جن کے پاس جارے دشمن کے مقابلے کے لیے تلوار اور نیزوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اکیس اگست سن 1789 عیسوی کو مشہور فرانسیسی ریاضیدان آگسٹین کوشی پیدا ہوئے۔ وہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جب فرانس میں انقلابی تحریک جاری تھی۔ اسی وجہ سے آگسٹین کوشی خاندان نے پیرس سے مہاجرت کی اور قریب کے ہی ایک گاؤں میں جا بسا۔ آگسٹین نے وہیں اپنے والد کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی۔ بچپن سے ہی وہ ریاضیات میں غیر معمولی ذہانت رکھتے تھے۔ آگسٹین نے محض 15 سال کی عمر میں قدیم ادب میں عظیم شاہی انعام حاصل کر لیا تھا، اور 18 سال کی عمر میں پولی ٹیکنک اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد آگسٹین کوشی نے ریاضیات میں تحقیق و مطالعہ کیا، جس کے بہت اچھے اور اہم نتائج نکلے۔ انہوں نے ریاضیات کے تمام شعبوں میں مؤثر تحقیق کی، اور بجا طور پر جدید ریاضیات ان کی کوششوں کی مرہون منت ہے، کیونکہ ان کی 2 ایجادات ریاضیات میں اہم تبدیلی کا سبب بنی۔ آگسٹین کوشی اپنے معاصر مشہور جرمن ریاضیدان فریڈرک گاؤس کے برخلاف، جو اپنی دریافتوں کو چھپایا کرتے تھے، اپنی تمام دریافتیں اکیڈمی کو بھیجا کرتے تھے۔ 23 مئی سن 1857 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اگست 21 سن 1959 عیسوی کو انقرہ میں ایران، ترکی، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سینٹو معاہدہ ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ اس معاہدے میں شامل نہیں تھا اور اس معاہدے کے اجلاس میں صرف مبصر کی حیثیت سے شریک تھا، لیکن عملی طور پر اس معاہدے کے تمام امور اسی کے اختیار میں رہے۔ در حقیقت معاہدہ سینٹو کو مشرقی بلاک کے مقابلے میں مغرب کے دفاعی نظام کے مرکزی حلقے کی حیثیت حاصل رہی ہے، جو نیٹو اور سیٹو معاہدوں کو ایک دوسرے سے متصل کرتا تھا۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے اس معاہدے سے نکلنے کے بعد عملی طور پر یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اگست 21 سن 1969 عیسوی کو صہیونیوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں اس مقدس اور تاریخی مقام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس واقعے پر مسلمانان عالم نے سخت غم غصے کا اظہار کیا اور ساری دنیا میں سخت رد عمل دیکھنے میں آیا۔ صہیونی حکام نے مسجد الاقصی میں آتش زدگی کے واقعے کو ایک آسٹریلوی سیاح کی کاروائی بتایا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم تل ابیب کی ایک عدالت نے اسے ذہنی مریض قرار دے کر آزاد کر دیا۔ اگست 21 سن 1991 عیسوی کو سوویت یونین کے مغرب میں بحیرہ بالٹک کے کنارے واقع ملک ایسٹونیا آزاد ہوا۔ پہلی بار سوویت کمیونسٹ انقلاب کے بعد جنگ عظیم اول کے اختتام پر 1918 میں آزاد ایسٹونیا کی تشکیل ہوئی، لیکن 1939 میں ہٹلر اور اسٹالن کے درمیان ہونے والے ایک خفیہ معاہدے کے تحت ایسٹونیا کو سوویت یونین میں شامل کر لیا گیا۔ 80 کے عشرے کے اواخر میں سوویت یونین میں رونما ہونے والی سیاسی تبدیلیوں اور اس میں شامل جمہوریاؤں میں آزادی کی تحریکوں کے زور پکڑنے کی وجہ سے 1989 میں ایسٹونیا نے بھی آزادی کے حصول کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ چنانچہ مارچ 1991 میں ہونے والے ریفرنڈم میں ایسٹونیا کے 80% عوام نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا اور اس ملک نے ایک بار پھر آزادی حاصل کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، ہندوستان اور پاکستان کے اردو اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام کا آغاز ہندوستانی اخبار روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی بعض اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ کانگریس کی نئی ورکنگ کمیٹی کی فہرست جاری۔ چندریان 3 کی فائنل ڈی بوسٹنگ بھی کامیاب۔ 23 اگست کی شام لینڈنگ کی ہوگی کوشش. لینڈر اب چاند سے صرف 25 کلومیٹر دور. ہم گالیوں کی سیاست نہیں کرتے، 10 بڑی ضمانت دینے کی بات کرتے ہیں، کیجریوال. اور روس کا مشن مون فیل، لونا 25 کریش. اور سامعین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کے آج کے اداریے کا عنوان ہے مہنگائی ڈائن. اداریے کے بعض اہم اقتباسات سماعت فرمائیں. اخبار لکھتا ہے کہ مہنگائی ڈائن عوام کی پریشانیوں میں لگاتار اضافہ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے غریبوں کا جینا دوبھر ہو رہا ہے. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے لگام اضافے کو دیکھتے ہوئے عوام کے درمیان بڑی بے چینی والی کیفیت پائی جاتی ہے. کب کس چیز کی قیمت اچانک بڑھ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. لوگ گھریلو بجٹ کے لگاتار بگڑنے کی وجہ سے ذہنی اذیتوں میں مبتلا ہیں، لیکن ارباب سیاست کے لیے بالعموم اور اہل اقتدار کے لیے بالخصوص یہ صورتحال بالکل بھی پریشان کن نہیں ہے. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے لگام اضافے کے لیے الگ الگ دلیلوں کا دیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کا بے لگام مارکیٹ پر نہ تو کوئی کنٹرول ہے اور نہ ہی کالا بازاری کرنے والوں کو سرکار کا کوئی خوف ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب جس شے کی قیمت بڑھانی ہوتی ہے بڑھا دی جاتی ہے. کبھی ادرک کی قیمت میں آگ لگی یا لگائی گئی، ابھی اس آگ کی مار صارفین جھیل ہی رہے تھے کہ حضرت ٹماٹر نے اپنی مارکیٹ ویلیو کا احساس دلانا ضروری سمجھ لیا. ٹماٹر کی سرخی ابھی کم ہونے کو آئی کہ پیاز نے کہا کہ لو اب میں تمہیں اچھے سے رلاؤں گا. یوں دیکھتے ہی دیکھتے پیاز کے آنسو ہم سبھی رونے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پیاز کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ہی سرکار نے تھوڑی حرکت دکھائی ہے اور اس کی برآمدات پر 40% کی ڈیوٹی لگانے کا اعلان کرتے ہوئے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس قدم سے پیاز کی قیمت میں اضافے کے سلسلوں کو روکنا ممکن ہو سکے گا. ادرک، ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں ہی حال میں نہیں بڑھی ہیں، بلکہ دیگر اشیاء ضروریہ کے دام بھی گھٹتے کم اور بڑھتے زیادہ رہے ہیں. خصوصاً سبزیوں کی قیمتوں میں درج ہونے والی اچھال سے صارفین کی پریشانی ناقابل بیان حد تک بڑھ گئی ہے. عام لوگوں کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھائے تو کیا کھائے. پہلے غریب آدمی دال روٹی کھا کر جی لیتا تھا، مگر اب تو دال پر بھی تکیہ کرنا مشکل ہے کہ اس کی قیمتیں بھی کم نہیں رہ گئی ہیں. اخبار لکھتا ہے کہ خوردہ مہنگائی کی شرح میں اضافے کا جو اشاریہ پچھلے دنوں جاری کیا گیا، اس سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ عام آدمی کے لیے گھر چلانا اب تقریباً ناممکن ہو کر رہ گیا ہے. کسی خاص شے کی قیمت کا کسی خاص وجہ سے بڑھنا الگ بات ہے، ہر ایک چیز کے دام میں اچھال کا معاملہ الگ ہے. اس وقت عالم یہ ہے کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بالعموم بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سبزی ترکاری سے لے کر مسالہ جات تک اور دال سے لے کر تیل تک کوئی ایک شے ایسی نظر نہیں آتی جس کے تعلق سے کوئی مثبت رائے قائم کی جا سکے. جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس سے مقابلے کی جو بھی سرکاری کوششیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، ان سے یہی تاثر ابھرتا ہے کہ حکومت کے لیے یہ ترجیحی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ وہ لازمی اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول کرے. اگر ایسا ہوتا تو یقیناً کوئی ایسا میکانزم وضع کیا جاتا جس سے دیکھتے ہی دیکھتے کسی شے کی قیمت آسمان پر نہ پہنچتی۔ ٹماٹر اور ادرک کی مثال کو ہی لے لیجئے کہ کس طرح اچانک ان کی قیمتوں میں بڑا اچھال دیکھنے کو مل گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ قیمتوں کو متوازن رکھنے کے لیے یا تو سرکار کے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے جسے وہ بروئے کار لا کر صورتحال کو کنٹرول میں رکھے، یا پھر سرکار ایسا کرنا ہی نہیں چاہتی، ورنہ جو صورتحال حالیہ دنوں میں درپیش آئی وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بے شک یہ درست ہے کہ بعض اوقات بعض فصلوں کی بربادی یا پھر پیداوار کی کمی کے سبب حالات کبھی کبھی ناگفتہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہر ایک شے کی قیمت کے بڑھنے کے اسباب کا جائزہ لینے والے لوگوں کا خیال بالعموم یہی ہے کہ سرکاری میکانزم بہتر نہ ہونے اور بعض اوقات بر وقت قدم نہ اٹھائے جانے کے سبب صورتحال میں خرابی آتی ہے۔ پیاز کی قیمت میں اضافے کی خبر سامنے آتے ہی حکومت کی جانب سے ایکسپورٹ ڈیوٹی کا اعلان کیا گیا ہے، جس سے بظاہر تھوڑی امید پیدا ہوئی ہے کہ اس کی قیمتوں میں غیر متوازن انداز میں اضافہ شاید نہ ہو، لیکن درجنوں دوسری اشیاء ہیں جن کی قیمتوں میں اچھال تو دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن اس حوالے سے حکومت کی جانب سے کوئی ایسی مستعدی نہیں دکھائی جا رہی ہے جسے اہم اور قابل قدر گردانا جا سکے۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دستخط سے انکار اور معافی، آرمیوں سیکرٹ ایکٹ پر سائن نہیں کیے صدر الوی، بل قانون بن چکے، حکومت صدر کے لیے بیان کا آپشن نہیں، مستعفی ہوں، پی ڈی ایم، تردید سے ابہام پیدا ہوا، قانونی ماہرین عدالت جائیں گے، پی ٹی آئی، سائفر کیس شاہ محمود ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے، اسد عمر بھی زیر حراست، علی وزیر اور ایمان مزاری کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، اور جڑاوالا علماء کا مسیحی بھائیوں کی عبادت کے لیے مساجد کھولنے کا اعلان۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے ادارے کا آج کا عنوان ہے ترمیمی بلوں کی منظوری پر ابہام۔ اخبار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر صدر مملکت کے دستخط، جس کے بعد یہ دونوں بل باقاعدہ قانون کی حیثیت سے نافذ ہو گئے ہیں، اور سائفر کے حوالے سے سرکاری رازوں کے افشا کے الزام میں تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری گزشتہ روز پیش آنے والے دو ایسے واقعات ہیں جو نہ صرف ملک کے سیاسی ماحول کو بہت متاثر کریں گے بلکہ بیرون ملک بھی پاکستان میں آزادی اظہار کے حوالے سے موضوع گفتگو بنیں گے۔ اس گمان کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ میں جب آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل پیش کیا گیا تو اپوزیشن کے ساتھ حکومتی اتحادی بھی برہم ہو گئے تھے، اور پاکستان بار کونسل نے اس ترمیم کو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے خلاف قرار دیا تھا۔ اس کا موقف تھا کہ بل میں خفیہ اداروں کو کسی بھی شہری کو حراست میں لینے اور سرچ وارنٹ کے بغیر کسی بھی جگہ کی تلاشی کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ تاہم جولائی کے اواخر میں پارلیمان نے منظور کرائے جانے والے یہ بل پارلیمان سے منظور کرائے جانے والے یہ بل اگست کے اوائل میں صدر مملکت کو منظوری کے لیے بھیج دیے گئے، جس پر انہوں نے گزشتہ روز دستخط کیے۔ سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 6A انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں، مخبروں یا ذرائع کی شناخت کے غیر مجاز انکشاف کو جرم قرار دیتا ہے، جس پر 3 سال تک قید اور 1 کروڑ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ نیز اگر کوئی شخص سرکاری حیثیت میں حاصل شدہ معلومات افشا کرے گا جو پاکستان یا مسلح افواج کے لیے نقصان دہ ہوں یا ہو سکتی ہوں، تو اسے 5 سال تک قید با مشقت کی سزا ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے مطابق کوئی بھی فوجی اہلکار ریٹائرمنٹ، استعفے یا ملازمت سے برطرفی کے 2 برس بعد تک کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ ان بلوں پر صدر کے دستخطوں کے ساتھ ہی یہ خبر بھی منظر عام پر آئی کہ ایف آئی اے نے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا اور انہیں سفارتی سائفر سے متعلق آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں نامزد کر دیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق ان کے خلاف 15 اگست کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات 5 اور 9 کے علاوہ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 34 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ 7 مارچ 2022 کو اس وقت کے سیکرٹری خارجہ کو واشنگٹن سے سفارتی سائفر موصول ہوا، 5 اکتوبر 2022 کو ایف آئی اے کے شعبے انسداد دہشت گردی میں مقدمہ درج کیا گیا اور بتایا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے معاونین خفیہ کلاسیفائیڈ دستاویز کی معلومات غیر مجاز افراد کو فراہم کرنے میں ملوث تھے۔ سائفر کے حوالے سے امریکی ویب سائٹ انٹرسیپٹ نے حال ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ دستاویز اسے موصول ہوئی ہے، جسے شائع بھی کیا گیا، جبکہ سابق وزیر اعظم نے اپنی حکومت کے خاتمے سے چند روز قبل اس دستاویز کو عوامی اجتماع میں لہرایا تھا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران نے رواں سال میں تہران میں منعقد ہونے والے اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے 30ویں اجلاس میں یہ تجویز پیش کی کہ مسجدوں کو محوری اور مرکزی مقام حاصل ہونے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق میں مسجدوں کے کردار کے اہمیت کے سبب سب سال کا ایک دن عالمی یوم مسجد کے عنوان سے معین کیا جائے۔ اس فیصلے کی اجلاس میں موجود تمام مندوبین نے منظوری دی کہ 21 اگست یعنی صہیونی حکومت کے ہاتھوں مسجد الاقصی کو آگ لگائے جانے کے دن کی مناسبت سے اس دن کا نام عالمی یوم مسجد رکھا جائے۔ اسلامی ملکوں کے توسط سے اس قرارداد کی منظوری کے ساتھ ہی اسلامی ملکوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ مساجد کے کردار کی اہمیت اور توحید کی عظمت کو اجاگر کرنے والے اس مقدس مقام کی حفاظت کے مقصد سے اس دن کی تجلیل و تکریم کے لیے کوششیں کریں۔ واضح ہے کہ 21 اگست 1969 کو مسجد الاقصی کو ایک صہیونی آبادکار کے ہاتھوں نظر آتش کیا گیا۔ ایسی مقدس مسجد جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سر چشمہ رہی ہے، اس صہیونی آبادکار نے مسلمانوں کی تاریخی اور مذہبی یادگار کو مٹانے کے لیے ایک دشمنانہ کاروائی میں مسجد الاقصی کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد صہیونیوں نے اس مقدس مقام کی مکمل تباہی کی راہ ہموار کرنے کے لیے اس پر حملے اور اس کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری رکھا۔ مسجد الاقصی کو آگ لگانے کے سہونیوں کے اقدام پر دنیا بھر کے مسلمانوں اور علماء کرام نے اپنا شدید رد عمل ظاہر کیا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے مسجد الاقصی کو نظر آتش کرنے میں سہونی حکومت کی جارحیت کے بارے میں فرمایا، مسجد الاقصی کو نظر آتش کرنے کا واقعہ مسلمانوں کے تشخص کے مظاہر اور جلبوں کے خلاف عالم استکبار کے مسلسل اور دائمی رجحان کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے مسلمانوں کے ذہنوں میں زندہ رہنا چاہیے۔ اسی مسئلے نے ہمیں اسلام کی اس تاریخی عمارت اور اس کی کارکردگی کے بارے میں مزید جاننے کی ترغیب دی ہے۔ تو آئیے اس کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سامعین، تمام اسلامی اور غیر اسلامی ممالک اور شہروں میں مسجد اسلام کی سب سے اہم علامت ہے۔ ہر روز مسلمان اپنی اعلیٰ ترین عبادت یعنی نماز ادا کرنے کے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں، اور ان مقدس مقامات پر منظم اور ہم آہنگ صفوں کے ساتھ نماز بجا لاتے اور اپنے خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، اور مساجد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لہٰذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی اہمیت کے بارے میں ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، مسجدیں زمین پر ہمارے گھر ہیں، جس طرح کے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں اسی طرح مسجدیں بھی اہل آسمان کے لیے چمکتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے مساجد کی تعمیر اور ان میں حاضر ہونے کو ایک خاص اہمیت اور مقام دیا ہے۔ سامعین، مساجد کی اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک تاریخ کہ کسی بھی دور میں مسجد کو محض عبادت کے لیے مقدس مقام شمار نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ہمیشہ سے ہی دین کے پیغام کی ترویج و اشاعت کا سب سے اہم ذریعہ اور اپنی خاص خصوصیات کے باعث مذہبی اقدار کی ترویج میں اہم کردار کی حامل رہی ہے۔ اگرچہ مساجد کو عام طور پر پہلی نظر میں ایک مقدس مقام، عبادت کا، نیز مذہبی عبادات اور مراسم کی انجام دہی کی جگہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن پوری تاریخ میں اس کی اہم تعلیمی اور ثقافتی کارکردگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک اپنا نجات دہندہ پیغام پہنچانے اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کے لیے اپنی دعوت کے دائرہ کار کو مدینے میں قائم ہونے والی پہلی مسجد کے ساتھ وسعت دیا۔ مسجد صدر اسلام سے تعلیم و تربیت، تبلیغ دین، قضاوت، سیاسی، عسکری اور ثقافتی امور کی منصوبہ بندی کا مرکز رہی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے بھی اپنے تعلیمی اور تربیتی نظام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش پر عمل کیا، اس لیے اس دور میں بھی مسجد میں علمی اور تعلیمی سرگرمیاں انجام پاتی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام بھی مختلف جلسوں اور خطبوں میں اسلامی تعلیمات کو بیان کرتے اور علمی مباحث میں حصہ لیتے۔ ان کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیروکاروں نے اس راستے کو جاری رکھا، اور رفتہ رفتہ بغداد اور عالم اسلام کے دیگر حصوں میں مساجد، اسکول اور لائبریریاں قائم ہوئی۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے مسجد کی تشکیل کو ذکر، نماز اور خداوند متعال پر توجہ کے محور سے عوامی رابطوں اور اجتماعات کے لیے اسلام کا ایک ابتکار قرار دیا، اور فرمایا کہ تاریخ اسلام میں مسجد صلاح مشورے، تعاون اور اہم اجتماعی، سیاسی اور نظامی مسائل کے بارے میں فیصلوں کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ آپ نے مسجد کو تمام تر نیک اعمال کا مرکز قرار دیا اور فرمایا کہ مسجد کو انسان سازی، دل و دنیا کی تعمیر، دشمن سے مقابلے بصیرت میں اضافے اور اسلامی تہذیب و تمدن کے احیاء کا زمینہ فراہم کرنے والا مرکز ہونا چاہیے۔ بنابراین نماز قائم کرنے کے علاوہ حق و عدل کے قیام اور دین بیان کرنے اور احکام دین کی تبلیغ جیسی دیگر ذمہ داریاں بھی امام جماعت کی ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے استقامت میں اضافے اور ثقافتی حصار کو مضبوط بنانے میں مسجدوں کے کردار کو بہت اہم قرار دیا اور فرمایا کہ مسجد رضاکارانہ اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے ایک اہم اور بڑا مرکز ہے۔ آپ نے ائمہ جماعت کو مسجدوں میں سرگرمیاں انجام دینے کے لیے بہترین روشیں اپنانے کی نصیحت کرتے ہوئے اور ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ عوام کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنا مختلف شعبوں میں تبلیغ کے طریقوں میں سے ایک مؤثر طریقہ ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اسی طرح مسجدوں کی کہانیوں کو موجودہ جوان نسل کے لیے کتابوں، تصاویر یا میڈیا سمیت مختلف صورتوں میں سامنے لانے کو اہم اور ضروری قرار دیا۔ سامعین، مغرب میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافے کے اعداد و شمار ہر سال شائع ہوتے ہیں۔ مغربی معاشروں میں مسلمانوں میں تحرک اور نشاط اور ایک انسان ساز، کمال پسند، امن پسند اور انصاف پسند مذہب کے طور پر اسلام کی شاندار ثقافت کی ترویج میں مساجد کا کردار نو مسلموں کے الفاظ و بیان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک نئے مسلمان ہونے والے جاپانی نوجوان شین گیمون نے اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی کچھ یوں سنائی۔ جب میں نے موگن شہر کے مسجد میں قدم رکھا تو سب سے پہلے جس چیز کا مجھے احساس ہوا وہ آرام و سکون تھا، کیونکہ وہاں اندر جانے کے لیے جوتے اتار دیے جاتے ہیں اور مسجد میں چلنے سے بھی انسان کے سکون میں اضافہ ہوتا ہے اور مسجد کے ہر گوشے میں سکون محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں خدا کی رحمت اور مہربانی کے گہرے مفہوم نے مجھ پر بہت اثر کیا، جو میرے شامل حال ہو گیا اور اس نے اسلام کے بارے میں میرا نظریہ تبدیل کر دیا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خدا ہمارے سامنے کھڑا ہے اور ہم اس سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم توجہ مرکوز کرنا سیکھتے ہیں اور پریشانیوں کو دور کر کے ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین، در حقیقت مسجدیں انتہائی اہم مذہبی مقامات ہیں کہ جہاں نفسیاتی سلامتی سے متعلق بہت سے اہم مسائل حل ہوتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مسجد میں جانا اداسی، غم و اندو اور یہاں تک کہ تنہائی کی زندگی جیسے مسائل کو ختم کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ مساجد میں مذہبی اجتماعات کا انعقاد کہ جسے مسلمان متحدہ طور پر بجا لاتے ہیں، ان کے جذباتی بندھن کو مضبوط کرتا ہے اور ان کے درمیان مزید قربت پیدا کرتا ہے۔ تنہائی سے دوری، زندگی کے دکھوں سے چھٹکارا پانا، دوسروں کے ساتھ تعاون، یہ سب چیزیں بالواسطہ طور پر ان نفسیاتی علاج میں شامل ہیں کہ جو بائیمان افراد کے اجتماع میں مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے اور خدا سے راز و نیاز کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں میں انجام پانے والا اہم عمل نماز ہے۔ نماز خدا سے راز و نیاز ہے کہ جو معنی خیز، جسمانی اور روحانی حرکات کی صورت میں ایک خاص ہم آہنگی اور ترتیب کے ساتھ بجا لائی جاتی ہے۔ مسلمان مسجدوں میں جا کر اور نماز کو منظم اور متحد انداز میں انجام دے کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ سب خدا کی عنایت اور اس کی رحمت کے سائے میں ہیں۔ جب وہ مسجد میں اجتماعی طور پر نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی روحانی اور معنوی قوت و صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور دعا کی مقبولیت کے بارے میں ان کی امید بڑھ جاتی ہے۔ سامعین، مسجدوں نے اسلامی معاشرے کے دھڑکنے والے دل کی حیثیت سے اسلامی روحانیت و معنویت کے ساتھ وجود میں آنے والی نسل کی پرورش کے ذریعے مومن، انقلابی اور معنویت سے سرشار افراد کو جنم دیا ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اسلامی مزاحمت کے محور کو تشکیل دیا ہے۔ در حقیقت مسجد دشمن کی سازشوں کے خلاف مزاحمت اور الہی اقدار کے دفاع کا مرکز ہے، کیونکہ مسجدوں میں مقررین اور جماعت کے امام، چاہے وہ روزانہ کی نماز ہو یا جمعہ اور عیدین کی نماز ہو، دشمنان اسلام اور ان کی سازشوں اور منصوبوں کو ناکام بنانے کے طریقے متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی ثقافت میں مساجد کا شمار عام المنفعت یا عوامی خدمات کے مراکز کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ قرض الحسنہ کے فنڈ کی تشکیل اور ضرورت مندوں کو قرض دینے کے ساتھ ساتھ غریب خاندانوں کے لیے لوگوں کی امداد کرنے جیسے امور بھی مساجد میں انجام پاتے ہیں۔ یہ سرگرمیاں لوگوں میں خیر خواہی، اپنی ہم صنف سے محبت اور پرہیزگاری کے جذبے کو تقویت دینے کے علاوہ ان کی نفسیاتی سلامتی میں بھی مددگار ثابت ہوں گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
Oh,
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام طلوع، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ہم پروگرام طلوع لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم مغربی ایشیا میں امریکہ کے زوال، وجوہات اور نتائج کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ مغربی ایشیا میں امریکہ کا زوال، وجوہات اور نتائج، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مغربی لبرل آرڈر کی ناکامی اور زوال ایک حقیقت ہے جو بین الاقوامی نظام میں نظر آ رہی ہے۔ اس مغربی لبرل آرڈر کے رہنما کی حیثیت سے امریکہ بھی کمزوری کا شکار ہو چکا ہے، اور اس کی معاشی، سیاسی، ثقافتی اور نظریاتی طاقت کے اجزاء زوال کا شکار ہیں۔ دستیاب شواہد اور حقائق اور اپنی سیاسی شخصیات اور تحقیقی تھنک ٹینکس کے اعترافات کی بنیاد پر امریکہ پیچیدہ مسائل میں گرفتار ہے، اور اس کی عالمی اتھارٹی کے زوال کے آثار مختلف جہتوں میں نظر آ رہے ہیں۔ بین الاقوامی نظام میں امریکی بالا دستی کے زوال کے ساتھ، جو معاشی طور پر لبرلزم اور سیاسی طور پر بالا دستی پر مبنی ہے، عصری بین الاقوامی سیاسی نظام میں متزلزل ہو جائے گا۔ پچھلی صدی کے دوران امریکہ نے دنیا بھر میں جو جنگیں لڑی ہیں، ان میں سے بہت سی جنگیں اس کے تسلط پسند لبرل آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے تھیں۔ امریکی تسلط کو قبول کرنے والے بعض ممالک کے خلاف جابرانہ اقتصادی پابندیاں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو کا استعمال، اور اپنے میڈیا کے ذریعے امریکی ثقافت کو فروغ دینا، یہ سب اس ملک کی بالادستی کے استحکام اور تسلسل کے عین مطابق ہیں۔ 1970 میں خلیج فارس کے علاقے سے برطانیہ کے انخلا کے بعد، امریکہ نے برطانیہ کے انخلا سے پیدا ہونے والے طاقت کے خلا کو پر کیا۔ دو علامات کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ مغربی ایشیا کے خطے میں امریکہ کی تسلط پسند طاقت کمزور ہو رہی ہے۔ یہ اشارے پہلے امریکہ کی فوجی، سیاسی اور اقتصادی صلاحیتوں میں کمی، اور دوم مغربی ایشیا میں چین اور روس جیسی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان حکومتوں کے اثر و رسوخ میں اضافے کے ساتھ ساتھ خطے کے بعض کھلاڑیوں جیسے اسلامی جمہوریہ ایران اور مزاحمت کا بلاک، جو مغربی ایشیا میں مغرب بالخصوص امریکہ کے تسلط کے خلاف ہیں، کی موجودگی نے امریکہ کے زوال کا امکان بڑھا دیا ہے۔ امریکہ کے رہنماؤں نے واضح طور پر تسلیم کیا ہے کہ ان کے ملک کو مغربی ایشیائی خطے میں بھاری فوجی اخراجات کی وجہ سے خطے سے اپنے افواج کو واپس بلانا چاہیے۔ گیارہ ستمبر 2001 کے دہشت گردی کے واقعے کے بعد جارج ڈبلیو بش نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور جمہوریت کو فروغ دینے کے بہانے مغربی ایشیا میں امریکی فوج کی موجودگی میں اضافہ کیا۔ جارج بش کے بعد اوباما اور ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے انتخابی نعروں میں اس خطے سے امریکی فوج کے انخلا کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ اس سے ملک پر بھاری اخراجات کا بوجھ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی قیادت میں نئے ورلڈ آرڈر کا اعلان کرنے میں اپنی غلط حکمت عملیوں کی وجہ سے امریکہ آہستہ آہستہ فوجی، سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں اپنی طاقت کھوتا چلا گیا۔ پچھلی دو دہائیوں کے دوران امریکہ مغربی ایشیائی خطے میں دہشت گردی کے خاتمے اور جمہوریت کو فروغ دینے کے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ یہ ناکامی عالمی رائے عامہ کی نظر میں اس ملک کی ساکھ کو خراب کرنے کا باعث بنی۔ لہذا امریکہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ بیک وقت دنیا کے تمام خطوں میں براہ راست فوجی موجودگی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ امریکہ کے نقطہ نظر سے مستقبل کا مقابلہ چین سے ہے، اور اس کے مطابق امریکہ کو مغربی ایشیا میں اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے مشرقی ایشیا میں استعمال کرنے چاہئیں تاکہ چین پر قابو پایا جا سکے۔ ان تمام مسائل نے امریکہ کے رہنماؤں کو مغربی ایشیائی خطے سے فوجی انخلا کا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے مرحلے میں امریکہ کی توجہ افغانستان میں اخراجات کم کرنے کی طرف مبذول کرائی گئی۔ مثال کے طور پر باراک اوباما کے دور میں امریکی سیکیورٹی اداروں اور اس ملک کی فوج کے کمانڈروں نے رپورٹیں پیش کیں کہ وہ افغانستان میں عسکری طور پر فتح حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر یہی صورتحال جاری رہے اور سیاسی حل تلاش نہ کیا گیا تو امریکہ کو افغانستان میں سوویت یونین اور برطانیہ کی شکست جیسے تجربے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اوباما نے افغانستان میں امریکہ کی حکمت عملی تبدیل کی، اور پھر ڈونالڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ سیاسی مذاکرات کا وہی عمل شروع کیا اور معاہدہ طے پا گیا۔ آخرکار بائیڈن نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا حکم دیا۔ یہ خود خطے میں امریکی بالادستی کی ذلت آمیز ناکامی کی علامت تھی۔ سینٹر فار اے نیو امریکن ایجنسی نے مغربی ایشیا میں امریکی پالیسی پر نظر ثانی کے لیے کچھ تجاویز پیش کی ہیں جو امریکہ کی بالادستی کے زوال کو ظاہر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس تھنک ٹینک نے تجویز کیا ہے کہ مغربی ایشیا میں امریکہ کے مفادات پر اس طرح کی نظر ثانی کی جائے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے براہ راست ذمہ دار ہونے کے بجائے پہلے سے طے شدہ اہداف کے حصول میں مکمل طور پر محدود اور شفاف ہو۔ نیو امریکن سیکیورٹی تھنک ٹینک نے اعتراف کیا ہے کہ افغانستان، عراق اور لیبیا میں حکومت کی تبدیلی کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، اور شام کے معاملے میں خطے میں کثیر الجہتی سفارتکاری کو اپنانا چاہیے۔ ایک اور حصے میں اس تھنک ٹینک نے واضح طور پر کہا ہے کہ پیدل افواج، بحری جہاز اور لڑاکا طیارے امریکہ واپس لوٹنے چاہیے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو قابل اعتماد مقامی شراکت داروں کی حمایت اور ڈرونز اور ریپڈ ری ایکشن فورسز کی کاروائیوں تک محدود ہونا چاہیے۔ ہیریٹیج تھنک ٹینک کے ماہر مائیکل ٹرنر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ امریکی حکومت کے اسٹریٹجک منصوبوں کے مطابق ملک کی فوجی جدید کاری کے لیے فوج اور اس کے مستقبل میں ڈیٹرنس کو مضبوط کرنے کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے کافی فنڈز درکار ہیں، خاص طور پر تین جوہری ہتھیاروں یعنی آبدوزوں، زمینی میزائلوں اور ہوائی جہازوں کا تحفظ۔ امریکہ میں داخلی، سماجی اور معاشی مسائل کے پھیلاؤ کی وجہ سے نہ ختم ہونے والی جنگوں اور مغربی ایشیا سے بتدریج انخلا کی پالیسی کو امریکی پالیسی سازوں نے زیادہ قریب سے دیکھا ہے۔ ان مسائل سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی طاقت اور تسلط کے زوال کی وجہ سے دوسرے خطوں، خصوصاً مغربی ایشیائی خطے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ ان معاملات کے علاوہ تکفیری دہشت گرد گروہوں کو فوجی مدد فراہم کرنے میں امریکہ کی تصویراتی ناکامی بھی مغربی ایشیائی خطے میں امریکی فوج کے زوال کی ایک اور وجہ ہے۔ سامعین، پروگرام طلوع آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ امریکی ریپبلکن نمائندے اور ایوان نے نمائندگان کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ مائیکل میک کال نے 9 دسمبر 2015 کو صحافیوں سے ملاقات میں کہا کہ ان کی رائے میں اس وقت کے صدر باراک اوباما اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن داعش دہشت گرد گروہ کے علاقے میں ابھرنے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اوباما انتظامیہ کو اس دہشت گرد گروہ سے لڑنے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وکی لیکس سائٹ کے بانی جولین آسانچ نے دسمبر 2016 میں امریکی سفارتی دستاویزات کے افشا کی چھٹی برسی کے موقع پر واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کو تشکیل دیا ہے۔ جولین آسانج نے کارٹر 3 دستاویزات جاری کرتے ہوئے ایک بیان میں وضاحت کی کہ داعش دہشت گرد گروہ کی ابتدا 1979 سے ہوتی ہے۔ آسانج کے مطابق سی آئی اے اور سعودی عرب کا افغانستان میں مجاہدین کو سوویت قبضے کے خلاف لڑنے کے لیے مسلح کرنے کا فیصلہ اسامہ بن لادن کی پاکستان اور پھر افغانستان روانگی کے پیش نظر القاعدہ کی تخلیق کا باعث بنا۔ القاعدہ کی مضبوطی بالآخر 11 ستمبر 2001 کے حملوں کا باعث بنی۔ ان حملوں کے بہانے امریکہ نے افغانستان اور عراق پر حملہ کیا، جس سے عراق میں طاقت کا خلا پیدا ہوا اور آخر کار داعش کی تشکیل ہوئی۔ اگرچہ بہت سے امریکی حکام نے دہشت گرد گروہوں کی تشکیل اور ان کی حمایت میں واشنگٹن کے کردار کا اعتراف کیا ہے، لیکن آخر کار بے قابو دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے میں بہت زیادہ مالی اور فوجی نقصان ہوا۔ یہ اخراجات امریکہ کے ٹیکس دہندگان پر عائد کیے گئے اور یوں مغربی ایشیائی خطے میں امریکہ کے فوجی زوال کی بنیاد رکھی گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ہمارا دین دعوت کل عالم میں، امن کی دعوت کل عالم میں، مسلک عام ہمارا، داد شجاعت دور ستم میں، داد شجاعت دور ستم میں، یہ بھی کام ہمارا، حق آئے گا دل مٹ جائے، یہ پیغام ہمارا، ہم تاب ابد سنیو تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سنیو تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی 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 ہیں،
مصطفی 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 ہیں،